عزیز سامعین، پروگرام افکار و نظریات کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم اور عباس علوی کا سلام قبول فرمائیں. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کو پسند آئے گا.
سامعین، آج کے پروگرام میں ہم سحر و جادو کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. سحر و جادو ہمیشہ انسان کے لیے پراسرار اور مبہم اور مجہول امور میں شامل رہا ہے. ہم میں سے بہت سو نے ان جملوں کو سنا ہے کہ فلاں شخص پر جادو ہو گیا ہے، یا یہ کہ فلاں شخص کا جادوگروں سے تعلق ہے. کیا اس مسئلے کی کوئی حقیقت ہے؟ اسلام کی نظر میں سحر و جادو کیا ہے؟
سحر و جادو قدیم زمانے سے مختلف قوموں میں رائج رہا ہے. قدیم زمانے میں بہت سی قوموں میں بہت سے آداب و رسوم رائج تھے، جیسے منقوش دھاتوں کا پہننا یا جسم کے اوپر مخصوص قسم کی تصویروں کا نقش بنانا سحر و جادو سے بے ربط نہیں رہا ہے. قدیم زمانے کے لوگ ان چیزوں کو ارواح خبیصہ یا شیاطین سے مقابلے کے لیے استفادہ کرتے تھے. قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات میں اس موضوع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ظالمین ان پر سحر اور جادو کرنے کا الزام لگاتے تھے. فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ساحروں کے سحر و جادو کے واقعات سے اس دور میں سحر و جادو کے فروغ کا پتہ چلتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سحر و جادو عروج پر پہنچ چکا تھا، اور کچھ لوگوں کو سحر و جادو میں کافی مہارت حاصل تھی. اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے تمام مکتوبات کو جمع کر کے انہیں ایک مخصوص جگہ محفوظ کرنے کا حکم دیا. ان مکتوبات کو اس لیے محفوظ رکھا جاتا تھا کہ شاید ان مکتوبات کے درمیان جادوگروں کے جادوؤں کو باطل کرنے کے مفید مطالب موجود ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی رحلت کے بعد ایک گروہ نے ان مطالب کو باہر نکال کر انہیں شائع اور تعلیم دینا شروع کیا. بعض افراد نے اس مسئلے سے غلط استفادہ کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا کہ سلیمان پیغمبر ہی نہیں تھے، بلکہ سحر اور جادو کی مدد سے لوگوں پر حکومت کرتے تھے اور غیر معمولی امور انجام دیتے تھے. بنی اسرائیل کے گروہ نے ان لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے سحر و جادو سیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے توریت سے بھی ہاتھ اٹھا لیا اور توریت کی تعلیمات سے دور ہو گئے. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث بر رسالت ہوئے اور قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر خدا قرار دیا، تو یہودیوں کے بعض علماء نے لوگوں سے کہا کہ تم محمد پر تعجب نہیں کرتے ہو کہ کہتے ہیں سلیمان پیغمبر ہیں جبکہ وہ ساحر اور جادوگر تھے. یہودی قوم کے بڑوں نے ان باتوں کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی ایک بڑا الزام لگایا.
سامعین، مختلف طریقوں سے سحر و جادو کیا جاتا ہے، اس لیے کبھی سحر و جادو کلام اور نامفہوم صورت میں زبانوں پر جاری ہوتا ہے، اور کبھی تحریر کی صورت میں استعمال ہوتا ہے. کبھی جنوں اور شیاطین کو تسخیر کر کے ان کو قابو میں لا کر سحر و جادو کیا جاتا ہے، اور بعض افراد مخصوص ہیلوں کے ذریعے جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی ان کو لوگوں کے ذہنوں میں حقیقت بنا کر پیش کرتے ہیں. بعض افراد کے اندر لوگوں کے دائرے توانائی سے ہٹ کر صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں کہ جنہیں مادی وسائل سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا.
سامعین، قرآن کی نظر میں سحر و جادو کی بعض قسمیں ایسی ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے واقعے میں، جادوگروں کے ذریعے انجام پانے والے واقعے میں شعبدہ بازی اور نظر بندی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کریم میں بیان ہونے والے واقعے کے مطابق فرعون نے ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا اور جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کو کہا. جادوگروں نے رسیوں کو زمین پر پھینک دیا تو وہ نہایت ہی حیرت انگیز صورت میں سانپ بن کر حرکت کرنے لگے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ خوفناک اور بڑے سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور وہ تمام جادوگروں کو نکل گیا. قرآن کریم نے کئی مقامات پر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور سورہ طٰہٰ میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جادو کے اثر سے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں زمین پر دوڑ رہی ہیں. اور اسی سورہ 69 آیت میں یہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ جادوگروں نے جو کچھ انجام دیا ہے وہ صرف جادوگروں کی چال ہے. جادوگر جہاں بھی جائے کبھی کامیاب نہیں ہوگا. چنانچہ قرآن کریم کی دوسری آیات کے ذریعے جادو کی حقیقت اور اس کے اثرات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، جیسے ہاروت و ماروت نام کے دو فرشتوں کے واقعے سے متعلق آیات کے ذریعے جادو کی حقیقت اور اس کے اثرات کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. ان دو فرشتوں کا واقعہ اس دور کا ہے جب سحر و جادو منزل عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ خداوند عالم نے ان دو فرشتوں کو انسان کی صورت میں لوگوں کو سحر و جادو کے اسباب اور اسے باطل کرنے کے راستوں کو سکھانے کے لیے بھیجا تاکہ لوگ اپنے آپ کو جادوگروں کے شر سے نجات دے سکیں، لیکن چونکہ فرشتے سحر و جادو کو باطل کرنے کے سلسلے میں خود سحر و جادو کی وضاحت اور تشریح کرنے پر مجبور تھے، کچھ لوگوں نے سحر و جادو سیکھنے میں ان سے غلط استفادہ کیا اور خود جادوگروں کے صف میں جا کر شامل ہو گئے، اور انہوں نے حضرت سلیمان جیسے بڑے پیغمبر پر بھی سحر و جادو کا الزام لگا دیا۔
سامعین، سوال پیدا ہوتا ہے کہ سحر و جادو کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ بہت سی احادیث اور روایات موجود ہیں۔ تاریخ میں ہے کہ ایک شخص نے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اور جادوگر عجیب و غریب کاموں کو کیسے انجام دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، سحر و جادو کی کئی قسمیں ہیں، اس کی ایک قسم طب کی طرح سے ہے، البتہ ڈاکٹر اور حکیم کے برخلاف، کہ جو ہر بیماری کے علاج کے لیے ایک راستہ تلاش کر لیتا ہے، اور جادوگر ہر صحت و تندرستی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جادو کی دوسری قسم شعبدہ بازی ہے، اور تیسری قسم یہ ہے کہ جادوگر شیاطین کو تسخیر کر لیتا ہے۔ اس شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دوبارہ سوال کیا کہ کیا جادوگر اپنے جادو سے انسان کو کتا یا گدھے کی شکل میں تبدیل کر سکتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جادوگر اس بات سے عاجز ہے کہ وہ مخلوق خدا کو کسی دوسری شکل میں تبدیل کر سکے، اگر ایسا کر سکتا تو وہ غربت و افلاس، بڑھاپے اور بیماری کو خود سے دور کر دیتا۔ بنابراین اگر جادوگر کے پاس نفع کو اپنے حق میں اور ضرر کو خود سے دور کرنے کی طاقت اور توانائی ہوتی تو وہ اس صورت میں آسانی کے ساتھ تخت شہنشاہی پر بیٹھ جاتا یا خزانوں کا انکشاف کر کے آرام و سکون کی زندگی گزارتا، حالانکہ اکثر جادوگر اپنی معمولی مشکلات کو بھی دور کرنے کی توانائی نہیں رکھتے ہیں۔
اس مطلب کے مطابق کہ سحر و جادو مختلف اثرات اور نتائج کا حامل ہے، اسلام اور قرآن نے اسے ظلم و ستم کی طرح باطل امور میں قرار دیا ہے اور اس سے مقابلے پر تاکید کی ہے۔ احادیث میں سحر و جادو کی سخت مذمت اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سحر جادو سیکھے وہ کافر ہو گیا ہے، اور خداوند عالم سے مکمل طور پر اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اسلام کی نظر میں سحر و جادو کرنا اور اسے سیکھنا یا کسی اور کو سکھانا اور جادو کے ذریعے کمانے کو منع کیا گیا ہے، اور اسے گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ بعض روایت میں سحر و جادو کے سیکھنے اور سکھانے کو موجب کفر قرار دیا گیا ہے۔ فقہ اسلام کی نظر میں جادو سیکھنا اور اسے انجام دینا حرام ہے، لیکن جادو کو باطل کرنے کے لیے اسے سیکھنا ضروری ہو تو اس کے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ کبھی بعض حالات میں بعض چیزوں کے سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ اگر کوئی جھوٹا شخص جادو کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہے تو جادو کو باطل اور اس کے جھوٹ کو فاش کر سکے۔ تاریخی اقوال کے مطابق کہ ایک شخص جو جادو کے ذریعے کماتا تھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا، میرا کام جادو ہے اور میں جادو کے مقابلے میں پیسہ لیتا تھا، اور جادو کے ذریعے ہی میرے گھر کا خرچ چلتا تھا، اور میں نے جادو کی کمائی کے ذریعے حج بھی انجام دیا ہے، لیکن میں نے اب اس کام کو چھوڑ دیا ہے اور توبہ کر لی ہے، کیا میرے لیے نجات کا کوئی راستہ ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسروں کے جادو کی گرہ کو کھول دو اور لوگوں پر جادو نہ کرو۔
سامعین، آخر میں اس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ انسان کی زندگی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن بعض اعمال کے ذریعے اس کے منفی اثرات سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں پناہ لے کر صدقات، دعا اور قرآن کریم کی تلاوت، خاص طور پر سورہ فلق اور سورہ والناس اور سورہ قلم کی 51 اور 52 آیات کی تلاوت کر کے جادو کے شر سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس نقطے کی طرف خاص توجہ رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہونے والی غلطیوں کو جادو کی طرف نسبت نہ دیں، کیونکہ ایسی صورت میں ہمیں اسے باطل کرنے کے لیے بہت سی مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا۔